السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن. قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان میں ہی اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور رمضان میں ہی اللہ نے دن کی تراویح، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یعنی دن کو روزے کی عبادت اور رات کو قرآن مجید سننے کی عبادت عطا فرمائی. پچھلی مرتبہ ہم نے عظمت قرآن بزبان قرآن سمجھی تھی، تو خود قرآن مجید نے اپنی عظمت کس طرح سے بیان کی. آج انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں گے. قرآن مجید کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. یہ خطبہ ترمذی شریف میں اور سنن دارمی دونوں میں نقل ہوا. پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو لوگ دنیوی باتوں میں مشغول تھے، تو میں حضرت علی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ دنیوی باتوں میں مشغول ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا کیا ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ایسا کر رہے ہیں. تو اس پر پھر آپ نے اللہ کے رسول کا یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اما آپ نے فرمایا سنو، آگاہ ہو جاؤ. یہ لفظ اما متوجہ کرنے کا ایک کلمہ ہے، اما اور الا عربی زبان میں. اما متوجہ ہو جاؤ، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا نہیں کہ یہ خطبہ، یہ ارشاد کسی اور نے سنا ہو اور اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہو. میں نے براہ راست اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقول، آپ یہ فرما رہے تھے، الا جان لو، انہا ستکون فتنہ، انقریب ایک فتنہ آ جائے گا. قل تو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ فتنے سے مراد کیا ہے، فتنہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، ہے کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا. عملی سوال پوچھا کہ فتنے سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا. دیگر احادیث میں فتنے کی وضاحت ہے. آپ نے فرمایا کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف اقدام کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ دسترخوان پہ کھانا لگانے کے بعد دعوت دی جاتی ہے اور لوگ آ کر کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے کہ سمندر پر جھاگ ہوتا، پھولا وہ بہت ہوتا ہے، نظر بہت آتا ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی. پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی سے محبت اور موت کا ڈر، موت کا خوف، تم بزدل ہو جاؤ گے تو دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. آج بلا شبہ دوسری قومیں ہر جگہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، ہم پر حاوی ہیں. فلسطین میں یہودی حاوی ہیں، ان سے پٹائی ہو رہی ہے، عراق میں، افغانستان میں عیسائیوں کے اتحاد، انہوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کا بھرکس نکالا، کشمیر میں ہندوؤں کے ہاتھوں کس قدر ذلت اور رسوائی اور قتل و غارت گری ہماری ہوئی ہے، برما میں ابھی بدھ مت کے ماننے والوں نے بربریت کی، ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور پھر چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، کہیں پر بھی اگر اجتماعی قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے. کوئی مسلمانوں کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں ہے. یہ ہے فتنہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ آ جائے گا. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے اب 20 باتیں بیان فرمائی، ان میں سے پہلی اور اہم ترین بات آپ نے فرمائی کالا کتاب اللہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فتنے سے نکلنے کا ذریعہ بنے گی، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ اگر تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، زندہ ہوگا اور مضبوط ہوگا تو تم فتنے سے نکلو گے. آج ہمارا اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ تعلق بڑا واجبی سا ہے. آپ غور و فکر کیجئے، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سارا سال قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ پھر کتنے لوگ ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے علم کے سیکھنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں؟ انگریزی سیکھی ہم نے اس لیے کہ انگریزی کے ساتھ دنیا لگی ہوئی ہے. نئے انگریزی سیکھیں گے دنیا نہیں ملے گی، لیکن عربی سیکھنے کی توفیق نہیں ہے. ورنہ اگر عربی سیکھیں، قرآن پاک کو اللہ کے الفاظ میں سمجھیں، تو جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ ترجمہ سے کبھی پیدا نہیں ہوتی. ترجمہ تو زور کلام کو توڑ دیتا ہے، ترتیب کلام کو توڑ دیتا ہے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں ترجمہ نہیں کر رہا، میں تو ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو تاثیر مجھ پر ہوئی ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تاثیر آپ تک منتقل کروں. لیکن آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تاثیر جو اصل ٹیکسٹ کی ہے، اصل متن کی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے. آپ کسی بھی اردو کے اچھے شعر کا ترجمہ کر لیجئے کسی اور زبان میں، بالکل مزہ نہیں آئے گا. ہر زبان کا اپنا ایک زور کلام ہوتا ہے، ایک الفاظ کا اپنا نظم ہوتا ہے، ان کی ایک بندش ہوتی ہے، وہ بندش دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے وعدے میں ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اس کتاب کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت دیں گے. اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی زبان سیکھ کر اس کو براہ راست اللہ کے الفاظ میں سمجھنا ہے. جب تک ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، ہم قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے تن من دھن نہیں لگائیں گے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ذوق و شوق پیدا نہیں کریں گے، یہ امت کبھی بھی فتنے سے نہیں نکل سکتی. جتنے مرضی ہم اور تدابیر کر لیں، اسباب کر لیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ فتنے سے نکلنے کا ذریعہ ہے اللہ کی کتاب. یہ ہے پہلی بات. اب دوسری بات، اللہ کے رسول نے اب اس کتاب کی عظمت بیان کی. اللہ کی کتاب کی عظمت یا تو اللہ خود جانتا ہے کہ جس کا یہ کلام ہے، اور یا پھر اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ جن پر یہ کلام نازل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نمبر دو، فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن مجید میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں. خود قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے کہ سورہ ابراہیم میں کہ اللہ نے کئی رسول بھیجے، ان کے بعد بھی کئی قومیں آئیں، ان قوموں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ما یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم انسانوں کی پوری تاریخ سے واقف ہے تو جھوٹ بولتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کل انسانی تاریخ، اور اللہ ہی نے اس انسانی تاریخ میں سے کچھ واقعات وہ قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا ان واقعات کو جاننے کا. خود اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، سورہ ہود میں فرمایا کہ نبی ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے. ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. تو قرآن مجید میں پچھلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، ان خبروں سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے. یہی زمین ہے، یہی جائیدادیں ہیں، اور یہی لوگوں کی دلچسپیاں ہیں. دنیا میں آئے اور بدقسمتی سے دنیا کے طلبگار بن گئے، یہیں کے مال و اسباب، یہیں کا اقتدار، یہیں کا غلبہ، اور اسی میں لگے رہے اچانک موت آئی اور سارے کا سارا ان کی بگڑی بنا کے بگڑی، جو ان کی پوری تدبیریں تھیں ان کو بگاڑ کے چلی گئی. یہ عوامی عبرت ہے، کاش کہ ہم تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور دنیا دار قوموں کی روش، دنیا دار لوگوں کی روش، اس کو اپنانے سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. یہ سارے کے سارے واقعات ہماری عبرت کے لیے، ان سے پہلے دنیا میں لوگوں نے کتنی لوٹ مار کی، ساتھ کیا لے گئے، تم کیا لے جاؤ گے ساتھ. عقل مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو، آخرت کے طلبگار بنو. نمبر تین، وخبر ما بعدکم، اس قرآن مجید میں جو تمہارے بعد کی خبریں ہیں ان کا بھی ذکر ہے. مثال کے طور پر جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، پابندی لگا رکھی تھی عیسائیوں نے کہ یہودی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے، انہوں نے ہمارے پیغمبر کو صلیب پہ لٹکایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں لٹکایا، لٹکانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اوپر اٹھا لیا. عیسائی کہتے ہیں کہ لٹکایا ہے، مار دیا تھا، قبر میں چلے گئے تھے، لیکن پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں لٹکایا، اللہ نے پہلے ہی آسمان پر ان کو پہنچا دیا. تو یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے یہودی ہمارے دشمن ہیں، بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت تو ایسا نہیں تھا، اس وقت ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہودی عیسائی متحد ہیں. تو گویا قرآن مجید نے مستقبل کی خبر دے دی کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے کہ یہ تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گے. نمبر چار، وہ حکم ما بینکم، اس قرآن مجید میں تمہارے درمیان کے جو بھی مسائل اور معاملات ہیں ان کا فیصلہ موجود ہے، حل موجود ہے. ڈھونڈو صحیح، تلاش کرو، تدبر کرو. اس قرآن مجید میں قیامت تک اٹھنے والے مسائل کا حل، قیامت تک اٹھنے والے معاملات کا فیصلہ اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ ہمیں غور و فکر کر کے اپنے مسائل کا حل قرآن مجید سے ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر پانچ، ہو الفصل لیس بالحزن، یہ قرآن مجید فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی گپ شپ، کوئی فضول بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک شغل کے لیے، دلچسپی کے لیے، ایک ذہنی عیاشی کے لیے اللہ نے کتاب نازل کر دی ہے. بعض کتابیں ہیں پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے، بڑا اچھا انداز ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ ایک ذہنی عیاشی ہوتی ہے، بس پڑھ رہے مزہ آ رہا ہے، کوئی پیغام نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی اس کا حاصل نہیں. بعض کس سے کہانیاں ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دلچسپی بہت ہوتی ہے، جب تک پڑھتے ہیں کھوئے رہتے ہیں. لیکن بعد میں حاصل کچھ نہیں ہوتا. فرمایا قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ قرآن فیصلے کرے گا اب قوموں کی تقدیر کے. جو قومیں اس قرآن مجید کی قدر کریں گی وہ قومیں دنیا میں عروج پائیں گی، جو قومیں اس قرآن مجید کی راہ قدری کریں گی ذلیل ہوں گی. البتہ جو قومیں قرآن کو سرے سے مانیں گی نہیں، ان کے لیے دنیا ایک جنت ہے. جو دنیا میں کھانا پینا ہے، چرنا ہے، چگنا ہے، جانوروں کی طرح چر چگنے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. جیسے بکرے کو آپ ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چارہ بھی رکھتے ہیں، پانی بھی رکھتے ہیں، جو کھانا پینا ہے کھا لے، جو پینا ہے پی لے، اس کے بعد اس نے ذبح ہونا ہے. تو کافروں نے مرنا ہے، تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے. تو دنیا میں جو چرنا ہے چگنا ہے وہ چل رہے، ان کے لیے معاملہ الگ ہے. لیکن جو شخص بھی قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اب اگر وہ لوگ قرآن مجید کی قدر کریں گے اللہ عزت دے گا، نہیں قرآن مجید کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دینا ہے، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو ذلیل کر دینا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اقبال نے جواب شکوہ میں مسلمانوں کے زوال کی یہ وجہ بتائی. چھٹی بات، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس کسی نے تکبر سے، سرکشی سے قرآن مجید کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا. کسی نے قرآن مجید پر سرکشی کے ساتھ یہ الزام لگایا کہ یہ کتاب غلط ہے، اس کے احکامات ظالمانہ ہیں، اس کی سزائیں وحشیانہ ہیں، اس قسم کے جملے ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے کہے، تو جس نے یہ حرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غرور کا سر توڑ دے گا، قسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا. ساتویں بات، ومن ابتغى الهدى في غيره اضل الله، جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی اور فلسفے کو پڑھا کہ اس سے ہمیں ہدایت مل جائے، مارکس کے فلسفے کو پڑھا یا ڈارون کی تھیوری کو پڑھا یا ایڈلر کی تھیوری کو پڑھا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں مسلمان ہیں اور وہ ان فلسفوں کو پڑھ پڑھ کر ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کی وکالت میں دلائل دیتے ہیں. جس نے بھی قرآن کے سوا کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا. آٹھویں بات، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اللہ نے خود فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو دوسرا سرا تم پکڑ لو. کسی شخص نے اپنا جائزہ لینا ہو کہ میرا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، وہ یہ دیکھے کہ اس کا قرآن سے تعلق بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. اگر قرآن مجید سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، ذوق و شوق میں اضافہ ہو رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، سمجھنے کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اوقات قرآن کے لیے لگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی قربت سے محروم ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی قرآن مجید. نوی بات، وہو الذکر الحکیم، یہ قرآن مجید حکمت بھرا ذکر ہے. ذکر اور بھی ہیں، اللہ ہی نے سکھائے ہیں، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، تکبیر بھی ہے، لیکن تمام اذکار میں سب سے اونچا ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر یہ تلاوت کلام پاک ہے. اللہ کے ذکر کو باقی اذکار پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے. تو اگر میرے لیے ممکن ہو کہ میں کوئی وقت فارغ کر سکوں ذکر کے لیے, تو جو اعلیٰ ترین ذکر میں کر سکتا ہوں جس سے مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ حکمت بھرا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی آپ کے علم میں آ رہے ہوتے ہیں. باقی اذکار میں ایک ہی لفظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ اس کی بھی توفیق دے. لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں حکمت اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری تعلیمات آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اللہ ہمیں سمجھ سمجھ کے اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے. نمبر 10, وہو الصراط المستقیم. یہ قرآن مجید ہی سیدھا رستہ ہے. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو نماز کی ہر رکعت میں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھا رستہ یہ قرآن مجید ہے, اس کی پیروی کرو, سیدھے رستے پر چل پڑو گے. نمبر 11, وہو الذی لا تزیغ بہ الاحوا. یہ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ جس کی وجہ سے خواہشات کبھی ٹیڑی نہیں ہوتی. خواہشات اللہ نے خود انسان میں رکھی ہیں, لیکن اگر قرآن مجید کی رہنمائی نہ ہو تو وہ خواہشات غلط رخ پہ چلی جاتی ہیں, ٹیڑی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے ایک مقابلے کا جذبہ ہر انسان میں رکھا ہے. دو چھوٹے بچے, ان میں بھی مقابلہ ہوتا ہے. دونوں میں سہری چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں, میری بابا ہو جائے. آپ کو سوال پوچھتے ہیں بچوں سے, چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں انہیں کی سطح کا, تو سب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا. مقصد یہ کہ میں بتاؤں تاکہ میری بابا ہو جائے, میں ان سے آگے نکل جاؤں. ایک جذبہ ہے مقابلے کا اللہ نے رکھا ہے. قرآن مجید ہمیں 10 جگہ یہ کہتا ہے کہ مقابلہ کرو, یہ خواہش تمہارے اندر ہے, لیکن مقابلہ کرو نیکیوں میں, مقابلہ کرو جنت کے حصول کے لیے, مقابلہ کرو اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے. بس بس طبق الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. یہ مت دیکھو کہ پڑوسی نے اتنا بڑا مکان لے لیا تو ہمارا مکان بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. پڑوسی کے پاس اب اسکوٹر کے بعد گاڑی آ گئی ہے تو میرے یہاں بھی گاڑی آنی چاہیے. ان کے یہاں ڈبل ڈور کا فریج آ گیا تو میرے یہاں بھی آنا چاہیے. یہ مقابلے کا گھٹیا میدان ہے. مقابلے کا اعلیٰ میدان یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے, دین میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق زندگی بھر نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے مقابلہ کرتے رہے کہ شاید میں ان سے آگے نکل جاؤں. کہتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر مجھے محسوس ہوا کہ آج میں آگے نکل جاؤں گا, اس لیے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں پیسہ تھا, کیش تھا. تاجر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی ہاتھ میں کیش ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اس کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اس وقت کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیسہ تھا, پورا حساب کتاب کیا اور 50% آدھا مال پورا کا پورا سمیٹ کر لے کر آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا مال 100% اس موقع پر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سوچ لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. تو ایک مقابلہ تھا جو چل رہا تھا, لیکن مقابلہ تھا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ ارضھا کعرض السماء والارض. ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. تم کیا چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کے لیے اس قدر تم دیوانے ہوئے ہو, پاگل ہوئے ہو, کھجل خوار ہو رہے ہو, کولو کے بیل کی طرح محنت کر رہے ہو؟ کتنا بڑا پلاٹ لے لو گے, کتنا بڑا مکان بنا لو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا بڑی جنت دے گا جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. کسی کھلے میدان میں جائیے جہاں آبادی نہ ہو تو آپ کو دور دور تک زمین اور آسمان نظر آئیں گے چاروں طرف. تو جتنا بڑا یہ ڈایا میٹر ہے اتنا بڑا تمہارے لیے جنت کا پھیلاؤ ہے. اس کی بلندی کیا ہے اور اس میں نعمتیں کیسی کیسی ہیں اس کا اندازہ ہم یہاں نہیں کر سکتے. تو اس قرآن مجید کی وجہ سے خواہشات کبھی ٹیڑی نہیں ہوتی. قرآن مجید خواہشات کو نہیں کچلتا. قرآن مجید خواہشات کو ایک اچھے رستے پر لگا دیتا. ایک پروڈکٹیو اسلوب قرآن مجید خواہشات کے استعمال کا دیتا. نمبر 12 ولا تلتمس بہ الالسنا. زبانیں اس قرآن مجید میں کبھی بھی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتی. تورات میں ایسا ہوتا تھا کہ یہود کے علماء تورات پڑھتے پڑھتے کیا کرتے تھے, وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو ایسے موڑتا ہے, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. قرآن مجید کی اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ زبانیں مروڑ کر اس کے مفہوم کو بدل نہیں سکتے. بہت کوشش کی منکرین حدیث نے کہ قرآن مجید کو من مانے مفہوم پہنانے کی کوشش کرے, لیکن قرآن مجید نے خود اپنی حفاظت کی. صلات کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی معاشرہ, اقیم الصلات کا مطلب ہے اچھا معاشرہ قائم کرو, اچھی سوسائٹی بناؤ, اور پڑھے لکھے لوگوں نے بڑا سر دھونا کہ ہاں اصل بات تو یہی ہے, ایسا معاشرہ ہو جس میں کوئی ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو, لوٹ مار نہ ہو. بلا شبہ قرآن مجید اس کی بھی ہدایت دیتا ہے کہ اچھا معاشرہ بناؤ, لیکن صلات کا مطلب معاشرہ نہیں ہے. مولانا روم میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ وہ کون سا معاشرہ ہے کہ جس کو بنانے سے پہلے قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنا منہ دھو, اپنے ہاتھ دھو کونیوں تک, اپنے سر کا مسح کرو, اپنے پیر دھو. وہ کون سا معاشرہ جس کو قائم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر خوف ہو تو آدھے لوگ معاشرہ قائم کریں اور آدھے لوگ پیرے پر رہیں, پھر باقی آدھے لوگ آ کے معاشرہ قائم کریں اور باقی پیرے پر رہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کون سا معاشرہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ اس کو قائم کرو. ڈاکٹر سار احمد سے ایک شخص سے سوال پوچھا, کہا کہ یہ صلات کا مطلب معاشرہ ہے. انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت کوٹ کی کہ فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, جب معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے, معاشرے کا تیا پانچا ہو جائے, تو تم زمین میں پھیل جاؤ. تو صلات کا ترجمہ معاشرہ نہیں ہے. صلات کا ترجمہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اس کا ترجمہ نماز ہے. نماز سے پہلے بقول مولانا مودودی کے منہ بھی دھونا ہے, ہاتھ بھی دھونے ہیں, پاؤں بھی دھونے ہیں, سر کا مسا بھی کرنا ہے. خوف کا ہو تو آدھے لوگ نماز قائم کریں گے, آدھے پہرا دیں گے, پھر آدھے آ کے پڑھیں گے, باقی پہرا دیں گے. تو قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں ذرا جلدی جلدی اب آپ کو باقی بھی 20 نقاب پورے کر دیتا ہوں. 13ویں بات, ولا یشبع منہ العلماء. علماء کبھی بھی قرآن مجید سے سحری حاصل نہیں کریں گے. جتنا پڑھیں گے محسوس ہوگا کہ ابھی کچھ گوشے اور ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے. ایسا خزانہ ہے کہ جس سے علم و حکمت کے موتی نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے. نمبر 14, ولا یخلق عن کثرت الرد. اور بار بار پڑھنے سے اس کتاب پر کبھی بھی باسی پن تاری نہیں ہوگا. آپ کسی اور کتاب کو ایک دفعہ پڑھیں گے, دو دفعہ پڑھیں گے, تیسری بار پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا. قرآن مجید آپ روز پڑھیے, سورۃ الکاف ہر جمعے کو پڑھیے, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے. ہر دفعہ لطف آئے گا. معجزہ ہے کہ نہیں؟ جتنی بار آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے, سنیں گے, آپ کو لطف آتا رہے گا. کبھی بھی اس کتاب پر کثرت تلاوت سے باسی پن تاری نہیں ہوگا. نمبر 15, ولا تنقضی عجائبہ. اس قرآن مجید کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. انسان پڑھے گا اور محسوس ہوگا میں نے پہلے بھی قرآن پڑھا ہے, یہ بات تو پہلے کبھی اس پر توجہ گئی نہیں, قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. ارے قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ میں سینکڑوں بار قرآن مجید پڑھ چکا ہوں, لیکن آج پتہ چلا ہے کہ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. نمبر 16، ہو الذی لم تنتہن الجن اس سمے اتو حتا قالو انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اس قرآن کو سنا تو وہ رہ نہ سکے، ایک ہی دفعہ قرآن سن کر اپنی قوم کو جا کر کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد جو کامیابی کی طرف ہدایت دیتا ہے، فآمنا بہ ہم تو اس قرآن پر ایمان لائے. ایک دفعہ قرآن سن کے جنات قرآن کے مبلغ بن گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وادی نخلا میں اللہ کے رسول طائف سے واپسی پر زخموں سے چور آپ رات کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی تلاوت میں ویسے بھی بڑی تاثیر تھی، لیکن جب دل ٹوٹا ہوا ہو اور زخموں سے انسان چور ہو تو نہ جانے کس درد کے ساتھ وہ تلاوت آپ کی زبان سے جاری ہوگی. وہ تلاوت سنی جنات کی ایک جماعت نے اور جا کر اپنی قوم کے سامنے یہ تاثر پیش کیا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. نمبر 17، من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا، 18، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اس کو اجر دے دیا گیا. نمبر 19، ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے قرآن مجید کی بنیاد پر فیصلہ کیا اسی نے عدل کیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ومن دعا الیہ ہدیا الی صراط مستقیم، جس نے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلایا اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. تو یہ رمضان کی گھڑیاں ہمارے لیے مبارک گھڑیاں بن جائیں گی اگر واقعی اس رمضان میں ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اب اللہ تعالی کی کتاب کی قدر کرنی ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی قرآن کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. بشارت دی گئی آخر میں کہ جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، کسی مسلک کی طرف نہیں. مسلک ضرور کوئی اختیار کیجئے، اختیار کرنے پڑے گا آپ کو، مجبوری ہے. آپ نے نماز کسی ایک مسلک کے تحت تو پڑھنی ہے، ضرور اختیار کیجئے. مسلک کی تبلیغ ہرگز نہ کیجئے، مسلک کی تبلیغ سے انتشار پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جو مسلک اچھا لگے اختیار کر لیں، علمی طور پر کہیں گفتگو ہو آپس میں صاحبان علم کی تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن مسلک کو پھیلائیے نہیں، اس کی تبلیغ مت کیجیے. تبلیغ کیجیے قرآن کی. جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اللہ نے اس کو تو سیدھے رستے کی ہدایت دے دی. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے رمضان کی جمعے کی مبارک گھڑیوں میں، کہ اللہ تعالی ہمیں واقعی قرآن مجید کا خادم بنا دے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.